وقت یا انہوں نے وہ وقت بلا لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا شکایت ہے لوگوں کو تم سے، کیا معاملہ؟ لوگوں نے کہا حضرت ان سے شکایت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس دن یہ بالکل باہر نہیں نکلتے، صبح سے شام تک اپنے گھر پہ ہی رہتے ہیں اور ہمیں بھی سیوں کام ہوتے ہیں، اور دوسری بات ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ رات کو دروازہ بند کر لیتے ہیں، پھر صبح تک معاملہ نہیں ہو سکتا، صبح تک ہم جا ہی نہیں سکتے ان کے پاس، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا دوسری بات یہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے گھر میں کبھی آگ جلتے ہوئے نہیں دیکھی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہاں سے کھاتے پیتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے ان کا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ساری باتیں سنی اور سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا تمہارے خلاف یہ شکایتیں ہیں یہ ہیں، تو بتاؤ. تو سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کا امیر المومنین بات اتنی سی ہے کہ میں نے رات طے کر لیا ہے، میں اللہ کی قسم کسی کو نہ بتاتا مگر آپ امیر المومنین ہیں، شکایتیں آ گئی ہیں اس لیے کہتا ہوں، تو میں نے قسم کھائی ہوئی ہے زندگی بھر کے لیے کہ میری راتیں اللہ کے لیے ہیں اور دن مخلوق کے لیے ہیں، تو میں صبح فجر سے لے کے عشاء تک لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عشاء کے بعد سے فجر تک کا وقت بھی لوگوں کو دے دوں، وہ میرے اللہ کے لیے ہے، میں کسی سے اس میں نہیں ملتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسری بات، جو ہفتے میں ایک دن باہر نہیں آتے، ان کا امیر المومنین گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور میری اہلیہ ہے اور وہ معذور ہے، کھانا پکانا نہیں ہو سکتا، کپڑے نہیں دھو سکتے، میں ہفتے بھر کے کپڑے جمع کر لیتا ہوں، پھر ایک دن پورا گھر کا کام کرتا ہوں، دھوتا ہوں کپڑوں کو، اور میرے اپنے کپڑے رہ گئے تو میرے جسم پر یہی ایک کپڑے ہیں، ایک جوڑا ہے میرے پاس، اس دن میں کیا کرتا ہوں، انہیں کو غسل خانے میں بیٹھ کے دھو لیتا ہوں، تو میں ننگا باہر آؤں، میرے پاس تو اور کپڑے ہیں نہیں، کیا کروں؟ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. پھر ان سے کہنے لگے، اور یہ تمہارے گھر میں جو دھواں نہیں اٹھتا، ان کا امیر المومنین دھواں کہاں سے اٹھے، وہ تو جو کچھ آتا ہے کہیں سے بھی ہم خرید لیتے ہیں، سوکھا جو بھی ہوتا ہے کھا لیتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں، ہمارے ہاں تو ہفتے میں ایک آدھ دن کہیں کھانے کا ہوتا ہے، دو دن ہوتے ہیں، تین دن ہوتے ہیں، بس باقی تو فاقہ ہی چلتا رہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، الحمد للہ الذی لم یقیب ظنی بک، اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے گورنر کے متعلق جو سوچ کے رکھا تھا کہ اتنی اعلیٰ کردار کی شخصیت ہے، اللہ نے میرا گمان تیرے متعلق پورا کیا، میں یہی سمجھتا تھا کہ تو اتنا ہی اچھا فاقے کرنے والا ہے، لاکھوں کو عبادت کرنے والا ہے، ایسے ہی ہے. اور جب چلے گئے تو 10,000 دینار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھجوائے اور کہا کہ اس سعید کو دینا اور اسے کہنا یہ حکومت کی طرف سے عمر نے نہیں بھجوائے، یہ میری دوستی ہے، میرا تعلق ہے، یہ پیسے رکھے گھر کے ضروریات میں استعمال کرے. سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ وہ جا کے لے کر گئے ہیں اور گھر میں جب داخل ہوئے تو انا للہ پڑھ رہے تھے، بیویاں بھی تو ایسی تھی، گھر والیاں بھی تو ایسی تھی، تو بیوی نے کہا کہ کیا مذہب کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جاءت، اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، تمہیں کیا بتاؤں؟ رونے لگے بیٹھ کے. تو بیوی گھبرا گئی، اس نے کہا ماتا امیر المومنین، عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی جو آپ رو رہے ہیں. انہوں نے کہا اعظم من ذلک، اس سے بڑی مصیبت آ گئی، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین نے جاءت علی الدنیا لتفسد آخرتی، یہ 10,000 درہم بھیجتی ہیں اس لیے یہ دنیا میرے پاس آئی ہے تاکہ آخرت برباد ہو جائے، عمر کی موت کم درجے کی چیز ہے، میری آخرت برباد ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا ایسی کون سی بات ہے، اس کو دو لوگوں میں تقسیم کرا، ابھی گھر سے نکل جا اور جا لوگوں میں بانٹا تاکہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، ہم اور تم آزمائش میں مبتلا نہ ہو. وہ اللہ کا بندہ گیا اور 10,000 درہم سارے بانٹ کے اور تقسیم کر کے گھر میں آ گئے، بڑے خوش، کیا بلند اللہ خوشی سے. یہ ان لوگوں کا حال تھا، اسی لیے تو حکومتیں چلتی تھی، اسی لیے تو فتوحات ہوتی تھی، لوگوں کو بھی پتا تھا کہ گورنر اور امیر کیا ہیں اور ان کے گھروں میں کیا ہے معاملہ، تو اس لیے اچھے لوگ حکومت چلانے کے لیے درکار ہوتے ہیں. مگر اچھے لوگ کس پارٹی کے پاس، سیاست کی بات نہیں ہے، مگر آپ اپنے طور پر کبھی سوچئے کہ جتنے لوگ ہمارے ملک میں اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں نا، وہ کوئی بھی جماعت ہو، کسی کا نام نہیں لیتا، مگر وہ کہتے ہیں اسلامی حکومت آ جائے آ جائے آ جائے، اس جماعت کے سربراہ سے لے کر کارکن رکن تک کون سی جماعت ایسی ہے جس میں کوئی 15-20 وزیر بنائے جانے کے قابل اتنے انسان ہوں، اسی طرح 50-60 آدمی ایسے ہوں جو کمشنر بنا دیے جائیں، اسی طرح 50-60 آدمی ایسے ہوں جو ڈپٹی کمشنر بنا دیے جائیں، اسی طرح 400-500 آدمی ایسے ہوں جو تھانے دار بنا دیے جائیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ تھانے دار اگر یہ چاہے کہ اس محلے میں یہ گناہ ہو، ہیروئن بکے، چرس بکے، اور وزیر اعظم چاہے کہ نہ بکے تو بھی کچھ نہیں ہو سکتا، تھانے دار کے اختیارات ہیں، وزیر اعظم ہر جگہ تو نہیں جا کے پھرتا رہے گا نا کہ تمہارے محلے میں کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہو رہا ہے. وہ حکم دیتا ہے کہ ہر جگہ نماز پڑھائی جائے گی, دکانیں بند کر دی جائیں. تھانے دار کہتے ہیں یار کھلا رکھو, کوئی نہیں مسئلہ کوئی نہیں, میں خود گھومتا رہتا ہوں, کون نماز پڑھے گا اور کون دکانیں بند کرے گا. تھانے دار کہہ دے کہ بھائی دکانیں بند کرنی ہے تو پھر کسی کی مجال ہے جو ایسے کر سکے؟ تو کوئی پارٹی بھی ایسی ہے جس کے پاس 200-300 افراد تیار موجود ہوں, آج حکومت انہیں مل جائے تو نظام نافذ کر دیں گے. اتنے صالح افراد ہی تیار نہیں, اتنے صالح لوگ تیار نہیں ہیں, اتنا اچھا معاشرہ نہیں ہے. اتنے صالح لوگ تیار ہوں پھر جا کر کی حکومتیں بدلتی ہیں, پھر جا کر کی نظام نافذ ہوا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جو اچھا ہوگا ہم اپنے کام میں اس سے مدد لیں گے. سمت با سبا با, اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے کیا کیا, قصد کیا, ارادہ کیا ایک جگہ کا, اس نے اسباب اور سامان کو استعمال کیا, یعنی سفر کے جتنے اسباب اور سامان تھے اس نے تیار کیے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ وہ پہنچا مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر, وجدہا اس نے دیکھا, تطلع سورج طلوع ہوتا ہے, علی قوم ایک ایسی قوم پر, لم نجعل لہم جس کے لیے ہم نے مقرر نہیں کی ہے, من دونہا سترا کوئی بھی آڑ جو سورج میں اور اس قوم کے درمیان, سورج کی شعائیں براہ راست آ کر اس قوم پر پڑتی ہیں. وہاں بھی کچھ لوگ تھے, وہاں بھی ایسے ہی معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر سورج طلوع ہو رہا تھا, اب یہ مشرق کی طرف انہوں نے سفر کیا ہے اور اتنا طویل یہ سفر ہوا ہے کہ ایسی قوم پر پہنچ کے جہاں سورج طلوع ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا. اب یہ کون سا علاقہ تھا, کون سی جگہ تھی, مورخین نے بہت چیزیں اس پر لکھی ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کی اطلاع نہیں دی کچھ پتہ نہیں چل سکتا. کون سی جگہ تھی لیکن وہاں بھی قوم آباد تھی, اور وہاں کیا ہوا, اگلی آیت میں فرماتے ہیں کذالک اسی طرح ہوا, یعنی جس طرح پچھلی قوم کے ساتھ ہوا تھا جہاں سورج ڈوب رہا تھا ایسے ہی یہاں بھی ہوا, یعنی اس قوم کے متعلق بھی ہم نے وہی نازل کی کہ آپ چاہیں تو انہیں عذاب دیں اور چاہیں تو انتقام لیں. اور وقت احتنا بما لدیہ خبرا, اور ہمارے پاس اللہ فرماتے ہیں یقیناً اس جگہ کی خبر ہے جس جگہ پہ وہ پہنچا تھا. اللہ اس قوم میں بھی اچھے لوگ ہوں گے برے لوگ ہوں گے, سورج کے اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں رہی. اس کا مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے, جو قوم بستی تھی, سورج کی کرنیں براہ راست ان پر پڑتی تھی, نہ ان کے مکانات تھے نہ خیمے تھے, اتنے جنگلی لوگ تھے کہ انہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی, انہیں شعور ہی نہیں تھا کہ مکانات بھی بنائے جاتے ہیں, انہیں شعور ہی نہیں تھا کہ خیمے بھی لگائے جاتے ہیں. کوئی قبیلہ کوئی بستی ایسی ہوگی بغیر گھروں کے بسر کر رہے تھے, اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں کپڑے پہننے کا بھی شعور نہیں تھا, وہ بالکل اسی طرح ننگے وہاں رہتے تھے, اور سورج کی کرنیں براہ راست ان پر پڑتی تھی. وہاں پر دنیا کی کون سی آبادی تھی, کیسے لوگ تھے, اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے غافل نہیں ہیں, ہمارے پاس اس کی بھی خبر ہے. سمت با سبب, اس دوسرے سفر سے یہ فارغ ہوئے ہیں, پہلے مغرب کو گئے پھر مشرق کو گئے پھر ایک تیسرے سفر کو گئے ہیں, اس کی اللہ نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی. پھر ظاہر ہے یہ شمال میں ہو جنوب میں ہو, شمال و جنوب کے درمیان ہو, مشرق و مغرب کے درمیان ہو, کتنی ڈائریکشنز بن سکتی ہیں, کتنی پتہ نہیں کہاں گئے, مگر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے ایک سفر کی پھر تیاری کی. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ وہ دو دروں کے درمیان پہنچے, وجد من دونہما قوما, اور انہوں نے دیکھا وہاں پر ایک قوم آباد ہے, لا یکادون یفقہون قولا, اور یہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے. اب اس بادشاہ کا تیسرا سفر ہے اور وہاں پر اور انہوں نے کہا قالوا یا ذو القرنین, وہ کہنے لگے ذو القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں فساد مچاتے ہیں زمین میں, فہل نجعل لک خرجن, تو اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ٹیکس دے دیا کریں, اللہ اس شرط پہ کہ انتجعل بیننا وبینہم سدا, آپ ہمارے درمیان اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیجئے, آپ چاہیں تو ہم سے پیسے لے لیں لیکن یہ کام آپ کر جائیے, یہ قوم فساد مچاتی ہے. اب یہ تیسرا سفر شروع ہے, یہ تیسرا سفر ان کا کس طرف کو ہوا تھا, اللہ نے اس کی کوئی ڈائریکشن متعین نہیں کی, کہاں تک پہنچے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تو ایک قوم تھی جو ان کی بات ہی نہیں سمجھتی تھی, نہ یہ اس کی بات سمجھتے تھے نہ وہ ان کی بات سمجھتی تھی, تو درمیان میں ترجمان لانا پڑا, وہ ترجمان کوئی دونوں کی زبان ہی سمجھتا تھا. تو اس قوم نے جب دیکھا کہ اتنے اس کو احتشام سے کئی فوجیوں کے ساتھ پوری فوج لے کے ایک بادشاہ آیا ہے, اور بادشاہ اتنا عزیز ہے اتنا اچھا ہے اتنے کریم اخلاق کا مالک ہے, تو انہوں نے درخواست پیش کر دی, انہوں نے کہا ذو القرنین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ پہنچے کہاں, بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے, وہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے تھے کہ یہ یاجوج اور ماجوج اس کو کراس کر کے آ نہیں سکتے تھے، لیکن پہاڑ کے پیچھے رہتے تھے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ قوم آباد تھی، تو یہ یاجوج اور ماجوج پہاڑوں کے پیچھے سے آتے تھے وادی میں اور وادی میں آ کے فساد مچایا کرتے تھے. دو پہاڑ اور دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک وادی، اور وادی میں وہ قوم آباد ہے اور یاجوج اور ماجوج پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، تو پہاڑوں پر چڑھ کے پھر اتر کے آ کے اس قوم کو تباہ کرتے یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ چکر کاٹ کے پہاڑ کا درمیان میں آ جاتے تھے وادی کے اور فساد میں جاتے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا بلغ بین الصدین، وہ دو دروں کے درمیان پہنچے، بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر وہ قوم ملی جو بات نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے دیکھا اتنا اچھا بادشاہ، انہوں نے کہا اتنا یاجوج اور ماجوج سدون فی الارض، بادشاہ سلامت. بات یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ ایسی قوم ہے جو زمین پر فساد کرتے ہیں. یہ کون سی قوم ہے یاجوج اور ماجوج؟ یہ یاجوج اور ماجوج ہے صحیح کوئی قوم. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ترک تھے، ترکی والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں جو ان کی شکل و صورت بیان کی ہے، آپ نے فرمایا ان کے چپٹے چہرے ہوں گے، چوڑے چہرے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا ان کی ناک بیٹھی ہوئی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے ہوں گے. تو اس پہ لوگوں کو شبہ ہوا کہ یا تو یہ ترک ہیں، کچھ مفسرین نے کہا یہ چین والے ہیں، کچھ نے کہا یہ روس والے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ یہی قومیں ہیں جو یاجوج اور ماجوج ہیں. اور پھر اسی طرح انہیں یوگاد بھی چکے کہتے تھے، تو انہوں نے کہا یوگاد کا جب عربی میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے تو یہ یوگاد سے یاجوج بن گئے ہیں. مگر اتنی قوموں کے بارے میں یہ سب کچھ کہا گیا ہے کہ یقینی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ قوم کہاں واقع ہے اور کہاں نہیں. اب مسلمانوں پر جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو تاتاری جب بغداد میں پہنچی ہے تو وہاں بھی لوگ یہ آیتیں پڑھتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے جس کا ذکر فرمایا ہے یاجوج اور ماجوج آئیں گے، یہی قوم ہے جو آ گئی ہے. یاجوج اور ماجوج کوئی اور ہی قوم ہے، اور ایسی قوم ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کہا یہ قیامت کے قریب آ جائیں گے. آگے اب یہ آیات میں بھی یہ آ رہا ہے. تو یہ بہرحال یہ یاجوج اور ماجوج فساد بہت مچایا ہوا تھا انہوں نے، تو انہوں نے کہا آپ ایسے کر دیجئے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار کوئی چیز بنا دیجئے، وادی کے دو پہاڑ ہیں، دونوں پہاڑوں کا راستہ بند اگر کر دیں تو یہ نہیں آئیں گے، اور اس شرط پہ کہ ہم آپ کو اس کا ٹیکس دے دیا کریں گے، خراج دے دیا کریں گے. خرجن کا جو لفظ ہے نا، یہ ہے یعنی ٹیکس کے معنی میں کہ ہم آپ کو دے دیں گے. ٹیکس کی شرعی حیثیت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد فرمائے اس کے مطابق ٹیکس کی شرعی حیثیت ہے، مگر شریعت نے ذاتی ملکیت پر ٹیکس نہیں رکھا. کہیں بھی شرعی نظام نافذ ہو جائے تو ذاتی ملکیت پہ ٹیکس نہیں ہے. آپ کا مکان ہے، اس پہ کوئی ٹیکس ہو نہیں سکتا. شریعت شرعی پراپرٹی کا ٹیکس نہیں ہے، اس لیے کہ پراپرٹی سے آپ کچھ کما نہیں رہے. پراپرٹی ایک طرح سے اگر اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو دوسرے ڈی ویلیو بھی ہو رہی ہے. جو مکان ہے اس پہ ہر سال 20-25,000 30,000 10,000 جتنا بھی خرچہ تو بہرحال کرنا پڑتا ہے، رنگ روغن کرانا پڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس عمارت کی قیمت گر بھی رہی ہے کہ فرض کیجئے 100 سال بعد تو وہ عمارت گر بھی سکتی ہے. پھر نئے سرے سے بنیاد اس کی اور رکھنی پڑے گی اور تعمیر کرنی پڑے گی. تو اس لیے شریعت نے ٹیکس وہ رکھا نہیں ہے. ہاں جو تجارت ہے جس سے نمو ہے مال کی، جس سے مال بڑھتا ہے، اس میں شریعت نے ٹیکس رکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ٹیکس لگایا تھا ان تاجروں پر جو مختلف ممالک سے چیزیں لا کے عرب حجاز مقدس میں بیچتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اپنی چیزیں یہاں لاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور ان پر 5% ٹیکس ہے. جتنا ان کا نفع ہے اس میں سے 5% 100 میں سے 5 روپے ہمارے ہیں، باقی 95 روپے ان کے ہیں. یہ انہوں نے ٹیکس کا نظام متعین کیا تھا. تو قوم نے کہا کہ آپ ایسے کر لیجئے. قال ما مکنی فیہ ربی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرے پروردگار نے جو کچھ مجھے دیا ہے خیر اس بادشاہت میں وہ بہت زیادہ ہے. یعنی جو تم پیسوں کی بات کر رہے ہو تو پیسوں کے متعلق مت گھبراؤ، میں ایسا بادشاہ ہوں جس کو اللہ نے پیسے سے بہت نوازا ہے. نہ کوئی آئی ایم ایف کا جھگڑا، نہ ورلڈ بینک کا جھگڑا، نہ کوئی اور کہیں سے مدد لینی ہے، نہ کسی کی ملک کی مدد پہ انحصار ہے. وہ کہتا ہے میری معیشت اتنی مضبوط ہے، میرے پروردگار نے بہت کچھ دیا ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، ہاں تم میری مدد کرو افراد کی قوت کے ذریعے. مطلب یہ کہ جو فوج ہے، جو افراد ہیں میرے ساتھ یہ تھوڑے ہیں، تم اپنے کچھ مزدور دے دو ہمیں، تو ہم کیا کریں. اجل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک کیا کر دوں گا، دیوار متعین کر دوں گا. میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا. آدمی چاہیے، مسئلہ ہر زمانے میں آدمیوں کا ہی رہا ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا, آپ نے فرمایا تجد الناس فالابل, اگر تمہیں کوئی کام کرنا ہو نا تو اس کام کے مقصد کے لیے تم جب آدمی تلاش کرو گے تو آدمی اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں, اور فرمایا 100 میں 99 اونٹ بیکار ہیں اور ایک اونٹ سواری کے قابل ملتا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ 100 میں 99 میں سے ایک اونٹ سواری کے قابل 99 بیکار ہوتے ہیں. بس بالکل اسی طرح آپ کوئی پروجیکٹ دین اور دنیا کا لے لیں, حتیٰ کہ مکان آپ نے تعمیر کرنا ہے 100 مزدور اگر آپ لے آئے نا تو واقعی ان میں سے 99 ایسے ہیں جو بیکار ہوتے ہیں, کوئی ایک آدھ مزدور ہی کبھی کام کا ملتا ہے, اور بس مقدمہ کسی کا کیا کہیں. ڈاکٹرز کو دیکھ لیں, 100 ڈاکٹر آپ دیکھ لیں, کوئی ایک آدھ ملے گا جو سمجھدار ہے, جو انسانی ہمدردی بھی رکھتا ہے, جس کے اندر دل ہے انسانوں والا, وغیرہ وہ ظاہر میں بس چلاتے چلے جاؤ جو کچھ ہو گیا جو معاملہ ہو گیا, کہ وہ احساس ہی نہیں ہے انسانی. انجینئر ہیں, 100 میں کوئی ایک آدھ ہے جو آپ کو خود انجینئرنگ کے ساتھ مشورہ بھی دے گا مفت میں, اور ایسے کام کرے گا جیسے اس کا اپنا کام ہے, مگر 100 میں کوئی ایک آدھ, وغیرہ پیسے فیس اور یہی چیز ہوتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ یہ جن سے انسان نایاب ہو گئی. اسی لیے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لوگ ہر کوئی ایسے بہت سے ملیں گے جو کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, افسر بنے گا, انجینئر بنے گا, اپنا بنے گا, مگر شاید کوئی ایسا بھی ہو جو کہتا ہوں میں نے تو اپنے بیٹے کو انسان بنانا ہے. انسان نہیں بناتے, باقی سب کچھ بنا جاتے ہیں, اتنی مصیبت ہو جاتی ہے. اس نے کہا پیسے کا مسئلہ نہیں, فعین ہونی بے قوت, مجھے آدمیوں کی مدد چاہیے, میں تمہارے اور اس یاجوج اور ماجوج کے درمیان کیا کروں گا, دیوار بنا دوں گا. اب آدمی بھی آ گئے اور دیوار کیسی زبردست بنائی ہے, یہ ہے جو اللہ نے اسے حکومت دی تھی. آتونی زبر الحدید, اس نے کہا لوہے کی چادریں لاؤ. اب لوہے کی چادریں لائی گی, حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی وادی کے کنارے کو بھر دیا لوہے کی چادروں سے, اوپر سے نیچے تک لوہا ہی لوہا کھڑا کر دیا. کالن فکو, پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں دہکاؤ, ان میں آگ چلاؤ. حتی اذا جالہ نارن, یہاں تک کہ وہ لوہا آگ بن گیا, اتنا دہک گیا. کالا آتونی افرغ علیہ کچرا, تو کہنے لگا اب تانبا لاؤ پگھلا کر, اور جو درزیں رہ گئی ہیں ان میں تانبا لگا دیں. اور پھر اس پہ تانبے کو الٹ دیا, اندیل دیا, اور پھر کہنے لگے ذوالقرنین اب یہ دیوار عبور بھی نہیں کر سکیں گے چڑھ کے یاجوج اور ماجوج, اور اب یہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے, اب ایسی دیوار میں بنا کے جا رہا. مفسرین نے اس پہ لکھا ہے اور عجیب باتیں, دو انہوں نے کئی باتیں لکھی ہیں لیکن دو ان میں سے ذکر کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنی چادریں لوہے کی آ کیسے گئی, اور پھر لوہے کو رکھ کے چادروں کو آگ سے دہکانا, اتنی آگ پہاڑوں کے درمیان, اور پھر پہاڑوں کے درمیان ظاہر کئی میل کا ایریا ہوگا, کوئی چھوٹی سی چیز تو نہیں ہوگی, چلو بھائی کئی میل کا نہیں, کئی گز کا ہی ہوگا. اور پھر پہاڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ابتدا میں چھوٹا ایریا ہوتا ہے, جوں جوں اوپر چلتے جائیں فضا میں اٹھتے جائیں درمیان کی جگہ بڑھتی چلی جاتی ہے, پتا نہیں کتنا ایریا ہو. کہتے ہیں ایسے آلات کہاں سے اس کے پاس آ گئے تھے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ترقی اتنی ہو چکی تھی کہ اس ترقی کے بعد پھر دنیا میں تباہی آئی ہے, مگر نہ اس کے پاس ایسی چیزیں تھیں. یہ تو اللہ اس دیوار کا ذکر فرما رہے ہیں جس دیوار کو ابھی تک دنیا جانتی نہیں ہے. یہ جو جانتے ہیں یہ اہرام مصر وغیرہ, اب اہرام مصر کے متعلق کیا تحقیق ہے, اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے اٹھا کر لے جائے گئے تھے, اتنی بڑی بڑی چٹانیں جو اب نہیں اٹھا سکتی کرین, اس دور میں بھی یہ کیسے ممکن ہو گیا تھا. اس زمانے میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی, یہاں تک کہ امریکہ جتنا بڑا بر اعظم, یہ 1930 میں بڑی تحقیق ہوئی اس پہ کہ دنیا میں ایک مرتبہ امریکہ جتنا بڑا بر اعظم ایک دن میں غرق ہو گیا تھا پچھلے زمانوں میں, وہ کہاں گیا. اور پھر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس تحقیق پہ بحر الکاہل کے تہہ سے انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہاں پر ابھی تک قلعے ہیں, اور وہاں سے سونا نکال کر لائے یہ امریکنز اور برٹشرز جو تحقیق کرتے تھے. انہوں نے کہا کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ ساری تہذیب گم ہو گئی, اور ایک کالے رنگ کا باکس انہوں نے کہا وہ سیاہ رنگ کی کوئی چیز تھی جس نے انہیں تباہ کر دیا ہے. اب وہ کیا چیز تھی, اس زمانے میں کب وہ ایٹم بم تھا, کیا تھی, اللہ ہی جانے. مگر اللہ نے اسی ایک جگہ پر فرمایا ما بلغوا معشار, دنیا والے ابھی تک 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے جن قوموں کو ان سے پہلے ہم تباہ کر چکے ہیں, اس کا 10% ابھی تک لوگوں کے پاس نہیں آیا. یہ خدا کی کائنات ہے, کیسی کیسی چیزیں ہیں, کیسے بنی ہیں, کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ کسی کے پاس کیا تھا. ایک امریکن تھا, اس کی تحقیق ہم نے پڑھی احرام مصر پر, مصر کے جو احرام ہیں, اس نے کہا اس قوم کے پاس کہیں سے ایسا زاویہ کوئی ایسا انہیں فارمولہ مل گیا تھا کہ انہوں نے زمین کی کشش ثقل کو زیرو کر دیا. آپ تصور کریں زمین کی کشش ثقل جو ہے گریویٹی وہ زیرو ہو جائے تو کوئی بھی چیز کتنی اوپر تک اٹھائی جا سکتی. اگر کوئی ایسا فارمولا مل جائے تو پھر تو شاید پوری دنیا بھی اٹھائی جا سکتی ہے, پورا پہاڑ بھی اٹھایا جا سکتا ہے, پھر تو اس کی کوئی وزن رہ نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں اس کو ان کو کوئی ایسی چیز مل گئی تھی, مگر یہ ایسی عجیب و غریب چیز ہے. ایک چیز تو یہ, دوسری چیز یہ ہے کہ ان اور پہلی چیز کوئی بلکہ دیکھیے تو اللہ فرماتے ہیں صابا بین الصدفین, اس نے پہاڑوں کے کناروں پر چادریں رکھی, کالن فکوس سے کہا آگ جلاؤ. اب کتنی آگ جلی ہوگی جو وہ لوہے کی سٹیل کی چادریں پگھل کر کے ہوا. قرآن کے الفاظ یہ کہ حتی اذا جعلہ نارن, آگ بن گئی, لوہا بھی آگ ہی بن گیا, اتنا دہکایا گیا. فرنس میں آپ دیکھیں نا, لوہا جب ڈالتے ہیں بھٹی میں تو ایک طرح سے آگ ہی بن جاتا ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے, اتنی آگ بن گیا اور پھر آگ کے بعد وہ پگھلا, پگھل کے اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا راستہ بند کر دیا, لیکن درزیں کہیں کہیں رہ گئی تھی. کالا آنے افرے والا یہ پترا, اس نے کہا آپ میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ ہوں ڈیل دوں. تو یہ سارا کام اس نے خود تو نہیں کیا ہوگا, افراد ہوں گے, مشینیں, کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی. حتیٰ کہ اس نے تانبا بھرنا شروع کیا ہے اور تانبا ان میں بھر دیا گیا, اور پھر وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اب اس دیوار کو عبور نہیں کر سکیں گے, اب وہ سیڑھی لگائیں کچھ کریں, یاجوج اور ماجوج اسے عبور نہیں کر سکتے, اور اس میں وہ نپک بھی نہیں لگا سکتے, سوراخ بھی نہیں بنا سکتے, اتنی مضبوط دیوار اس نے تعمیر کی ہے. اس لیے مفسرین نے یہاں پر دوسری بات جو لکھی ہے وہ کہتے ہیں یہ دیوار ہے کہاں. بہت سے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ یہ چین کی دیوار ہے, دیوار چین جسے کہتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ روس میں بخارا اور سمرقند کے قریب جو دیوار ہے, جس کا امیر تیمور گورگانی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے, وہ دیوار ہے. بعض رات کہتے ہیں کہ دربند ایک جگہ ہے افغانستان اور رشیا کے قریب, وہاں یہ دیوار ہے. بعض رات کا خیال یہ ہے کہ آسٹریلیا میں ایک دیوار جو 12 میل چوڑی ہے, لمبائی تو جتنی ہے تو ہے, 12 میل تو چوڑی ہے, پھر وہ کہتے ہیں یہ دیوار ہے. بعض کہتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان دیوار تھی اور پہاڑ زمین جغرافیائی تبدیلیوں سے مل گئے ہوں گے, وہ دیوار رہی نہیں. کچھ ہو جائے اب تک تو اس کا پتہ نہیں چلا, ہر آدمی اپنی اپنی رائے دیتا ہے. یہ پتہ اس دن چلے گا جس دن یاجوج اور ماجوج حقیقتاً نکلیں گے, اور یہ قرآن کی ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کا پورا ہونا ابھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے آج سے 3000 برس پہلے کی ایک بات بیان کی ہے, اور اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک کہ وہ غرق ہونے لگا بحیرہ قلزم میں اور ڈوبنے لگا, تو وہ فوراً بولا اور اس نے کہا آمنت, میں ایمان لایا ہوں, اور اس چیز پر ایمان لایا جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے, اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان, ہم نے اسے کہا اب توبہ کرتا ہے, وکنت من المفسدین, تو تو اس سے پہلے فساد کرتا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ ہم تیرا جسم بچا لیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے دیکھیں کہ نافرمان بادشاہوں کو کیسی سزا دی جاتی ہے. 3000 سال پہلے اللہ نے اس سے فرمایا تھا, اس کے 1500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سورہ یونس میں اللہ نے یہ آیت پہ نازل کی کہ ہم نے فرعون سے یہ کہا تھا, اور 1500 برس سے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس کی لاش کدھر ہے. اللہ نے تو فرمایا تھا ہم بچائیں گے, حتیٰ کہ 1908 میں 1912 میں جا کر مصر میں جو تحقیق ہوئی اور یورپین تھے امریکنز انہوں نے کی, تو انہوں نے جا کر پھر وہ ایک چادر ہٹائی ایک فرعون سے, فرعون کی ممی تھی, اس سے چادر ہٹا کے انہوں نے بھیجی, اور اس چادر کو چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ جناب یہ وہی اسی فرعون کی لاش ہے جو بحیرہ قلزم میں مر گیا تھا, غرق ہو گیا تھا, اور اللہ نے اسے بچا لیا. اللہ کی بات کیوں پوری ہوئی, یہ ایسے ہی نہیں ہے. قرآن اگر کسی انسان کی تصنیف ہوتی علی اعوذ باللہ تو ہم یہ کہتے کہ علی اعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے لگا لیا ہے کہ ہم تیرے بدن کو بچا دیں گے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی چاہیے تھا کہ وفات سے پہلے کچھ دن بتا دیتے کہ بھائی فرعون کی لاش فلاں جگہ پر ہے, تاکہ اپنی بات کو سچا کر لیں, کوئی ایسے ہی علی اعوذ باللہ کوئی سازش ہوتی, کوئی کیس ہوتا, یہ بات نہیں. بلکہ وہ قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کے جسم کو بچایا ہے, تو 1500 برس اس وہی پہ گزرا ہے, تو جا کر 1912 میں اللہ نے وہ لاش بھی دکھا دی. کہ یہ سائنس قرآن اینڈ بائبل ڈاکٹر بکائی کی ہے نا کتاب, اس نے اس واقعے کو وہاں بھی لکھا ہے اور کہتا ہے کہ اگر قرآن کی صداقت تم لوگ دیکھنا چاہو تو تجھے کائرو میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اس فرعون کی لاش کو دیکھو. وہ فرعون کی لاش دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کتاب واقعی خدا نے نازل کی ہے. اس نے جتنے اپنے شواہد لکھے ہیں نا کہ میں کیوں قرآن کو سچی کتاب کہتا ہوں, ان میں سے ایک بات اس نے یہ بھی لکھی ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے. اب یہ کہاں ہے, یہ دیوار کہاں ہے, کہاں بنائی گئی تھی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا ہوگا پھر, ہوگا یہ کہ اس نے کہا قال ھذا رحمۃ من ربی, اس نے کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی, اور جب میرے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا, جعلہ دکا, یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. وکان وعد ربی حقا, اور میرے اللہ کا وعدہ تو واقعی سچا ہے. اس نے کہا یہ دیوار رہے گی اب, اور جس دن میرے اللہ کا وعدہ پورا ہوا اس دن ٹوٹے گی. اور یہ وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے پھر دجال آئے گا اور دجال کو وہ قتل کریں گے, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور تم دیکھو گے یاجوج اور ماجوج کو آتے ہوئے. اور قرآن میں بھی آیا ہے وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسَلُونَ, اللہ نے فرمایا وہ اوپر سے آئیں گے, پہاڑوں سے نیچے اتر کے آئیں گے اور پھیل جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یاجوج اور ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس دن پورا ہو.
قال ھذا رحمۃ من ربی, اور ذوالقرنین نے کہا کہ یہ رحمت ہے میرے پروردگار کی طرف سے. فاذا جاء وعد ربی, اور جب میرے پروردگار کا وعدہ پورا ہوگا, جعلہ دکا, تو اس دیوار کے ٹکڑے ہو جائیں گے. وکان وعد ربی حقا, اور میرے پروردگار کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے. ذوالقرنین کے متعلق بات چل رہی تھی, اور یہ آخری سوال تھا. یہودیوں نے جو سکھایا تھا مشرکین مکہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو چیز ان لوگوں نے پوچھی تھی اس سلسلے میں, تو ذوالقرنین نے جتنے سفر کیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا, اور ذوالقرنین نے اس میں جو کام کیے ان کا بھی تذکرہ کیا. اور آخری بات جس کا تذکرہ ہوا ہے وہ یہ تھی کہ اس نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی, اور وہاں جو لوگ آباد تھے انہوں نے کہا یہ یاجوج اور ماجوج آ کر یہاں بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں, تو ان کا کوئی حل کیا جائے. اور اس وجہ سے وہ دیوار بنا دی گئی. قرآن پاک کی بہت چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے فرمائی ہیں مگر ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی, اور ایک دن آئے گا جس دن یہ چیزیں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. آپ دیکھیے بہت سی پیشن گوئیاں جو حدیث میں آئی ہیں وہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین سے ایک جانور برآمد ہوگا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا, تو یہ بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی. اور ایک وقت آئے گا جب یہ پوری ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک وقت متعین ہے. اور لوگوں میں جو خرابی ہے وہ یہ کہ جان بوجھ کے شرارت ایسی وہ کرتے ہیں کہ ان پیشن گوئیوں کو کھینچ تان کر کسی نہ کسی طرح اپنے زمانے میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. ایک فطری تقاضا ہے حالات کا, وہ چلتے رہیں گے اور جب وقت پورا ہو جائے گا وہ پیشن گوئی اس کا ضرور خود بخود ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں, تو لوگ سب جانتے ہیں جنہوں نے سیرت اور تاریخ پڑھی ہے کہ وہاں حالات کیا تھے, اور کھانے پینے کی دشواری تھی, تنگی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا کہ مجھ پہ اور بلال پہ ایک مہینہ ایسا پورا گزرا ہے جب اس نے ایک کھوپڑی اپنی بغل میں دبائی ہوتی تھی اور اس میں جو ہوتے تھے تھوڑے سے, اور ہمارے پاس کھانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. مدینہ منورہ جہاں تشریف لے جا رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ وہاں یہودیوں کے کتنے اثرات ہیں, اور منافقین آگے کے جو پیدا ہونے والے تھے وہ ایک الگ مسئلہ تھا. ان تمام چیزوں کے باوجود جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم آپ کو ان الذی فرض علیک القرآن, جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے, لرعاتو کا علامات وہ اللہ آپ کو لوٹائے گا اس جگہ پر جہاں سے آپ چلیں. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکہ فتح ہو جائے گا, اور مکہ مکرمہ کی فتح 8 سال کے اندر اندر ہو گئی. اللہ کے ہاں عادت یہی ہے. اسی طرح مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیے ایک وقت ایسا گزرا ہے جس زمانے میں روم اور ایران میں لڑائی ہو رہی تھی, اور ان دونوں مملکتوں کا سے بڑی مملکت اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. عیسائیوں کی ساری طاقت ہرقل تھا, اور ہرقل کا اتنا وسیع رقبہ تھا کہ استنبول میں جو حکومت ان لوگوں کی قائم تھی, تو ترکی, عراق, اس کے بعد مصر, شام, فلسطین, اسرائیل, یہ سارے کا سارا ایک ہی حکمرانی کے تحت تھا. اور ادھر سے دوسرا جو تھا بادشاہ وہ قیصر روم کے مقابلے میں کسرا تھا ایران کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسرا برباد ہو جائے گا اور اس کے بعد آئندہ کبھی کسرا نہیں ہوگا, اور قیصر برباد ہو جائے گا اور آئندہ کبھی قیصر نہیں ہوگا. اور اسی طرح جب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی ہے تو ہوا یوں, کسرا مختصر سا تاریخ میں جو آتا ہے, گیون نے بڑی تفصیل سے اسے لکھا ہے کہ فال اور یہ کیسے ہوا رومن امپائر کا, اس پہ پوری ہسٹری اس نے لکھی ہے 5-6 والیومز میں, اور 5th والیوم میں اس نے بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے. اور ہوا وہ قصہ یوں کہ ایرانیوں نے حملہ کیا اور ایرانیوں کو فتح ہوتی چلی گئی, اور ایران پر ایک وقت میں حالات ایسے آئے تھے کہ ایک پرویز جو بادشاہ تھا ان کا, خسرو پرویز, اس نے کسی موقع پر روم جا کر پناہ لی تھی بادشاہ سے, تو بادشاہ نے اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھا. اب جب ایران کے حالات ٹھیک ہو گئے تو یہ ادھر سے بھاگا اور اپنے ملک میں واپس چلا گیا, وہاں جا کے اس نے حکمرانی شروع کر دی. اور جو ادھر بادشاہ تھا عیسائیوں کا, اس کے یہاں بغاوت ہو گئی, اور ایک فوجی افسر تھا, ایک کپتان تھا, اس نے اسے مارا اور حکومت پر قبضہ کر لیا. اب جب پرویز کو پتا چلا کہ وہ جو میرا محسن تھا اسے مار کر حکومت پر قبضہ کر لیا گیا ہے, تو اس نے اس روم کے آنے والے سفیر کو قید بھی کر دیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں کہ تم نے میرے محسن کے ساتھ ایسی غداری کی, اور اس نے حملہ جو شروع کیا ہے, تو سارے علاقے پتا کرتا چلا گیا. دجلہ کو وہ کراس کر کے آگے چلا گیا, عراق کو, یروشلم چلا گیا, اسرائیل پورا اس نے قبضے میں لے لیا, مصر, عراق, شام, فلسطین, یہ سب علاقے ان کے ہو گئے, اور اتنے محدود ہو گئے تھے عیسائی کہ استنبول میں حکومت آ گئی. اب جب یہ علاقے ٹوٹنا شروع ہوئے اور جنگ میں ہارنا شروع ہوئے, تو بہت سے عمائدین جو سلطنت کے تھے انہوں نے خط لکھا افریقہ کے گورنر کو, افریقہ بھی شامل, تیونس بھی عیسائیوں کے پاس, اتنی وسیع مملکت تھی. تو تیونس میں انہوں نے خط لکھا اپنے جو گورنر تھا عیسائی اس کو کہ آپ آئیے اور حکومت سنبھال لیجئے, یہ فوج کے بس کی بات نہیں ہے حکومت, تو اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو بھیج دیا. یہ ہرقل آیا ہے اور اس نے آ کر پوری حکومت کو سنبھالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چند ہی برس پہلے کی بات ہے, یعنی نبوت کے دور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 38 برس کے قریب ہوگی جب یہ سارے قصے یہاں پہ ہو رہے تھے. اور ہرقل نے آ کے حکومت کو سنبھال تو لیا, مگر ایران اتنی تیزی سے چھاتا چلا جا رہا تھا کہ ہوتے ہوتے حکومت محدود ہو کے فقط استنبول شہر میں رہ گئی. اور ہرقل نے طے کر لیا کہ وہ حکومت چھوڑ کر چلا جائے, تیونس جائے, اپنی جان بچائے, اور کشتیاں تک شاہی محل سے نکل چکی تھی اور اس نے جانا تھا. اور عیسائی جو پادری تھا سب سے بڑا, اس نے ہرقل کو پکڑا, ہاتھ جوڑے اور مقدس جگہ یعنی اس سے لے گیا گرجے میں, آیا صوفیہ کا جو گرجا ہے, اور اس نے اسے لے جا کر کہا کہ یہاں پر قسم اٹھاؤ صلیب پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ جئیں گے اور مریں گے, اور خدا معلوم کس کس چیز کا واسطہ دیا. ہرقل رک گیا اور آہستہ آہستہ اس کے حالات بھی ٹھیک ہوتے رہے. اتنی زبردست چیزیں جب ہو گئیں اور ہر طرف خسرو پرویز چھایا ہوا تھا, اس نے خط لکھا ہرقل کو اور اس نے کہا کہ اگر تمہارا خدا واقعی کہیں زندہ ہے تو اس نے یروشلم کو کیوں نہیں بچا لیا, اور اپنی فوج کو کہا کہ میں چاہتا ہوں ہرقل کو زنجیروں سے باندھ کے میرے سامنے پیش کیا جائے, اور عین ممکن تھا یہ ہو جاتا. ادھر یہ لڑائیاں جاری تھیں ساری کی ساری مکہ مکرمہ میں. ٹھیک انہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ پر خود ان پر مصائب اور تکالیف جاری تھیں, اور ایرانیوں کے ساتھ ہمدردی تھی مکہ مکرمہ والوں کی بھی, کیونکہ وہ بھی مشرک تھے, یہ بھی شرک کرتے تھے, اور عیسائی اہل کتاب تھے. مسلمانوں کی ہمدردی عیسائیوں کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ تھی, اور جتنی خوشخبری مکہ والوں کو ملتی تھی، جتنی فتوحات ایران کی ہوتی تھی، مکہ والے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہیں پیس کے رکھ دیں گے. اس طرح جس طرح وہاں دیکھو تمہارے وہ ایک بھائی ہیں جو کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی پٹائی ہو رہی ہے، ایسی بہت سی باتیں کرتے تھے. اللہ نے ٹھیک ان حالات میں وہی نازل کی اور اللہ نے فرمایا الاسلام میم غلبت الروم، الاسلام میم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسائی فی الحال مغلوب ہو گئے ہیں، فی ادنی الارض اس زمین میں جو ان کے قریب ہی ہے استنبول سے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اس غلبے کو جو مشرکوں کو ان پر حاصل ہوا ہے اس کے بعد تم دیکھو گے یہ ان کا غلبہ عیسائیوں کا آ جائے گا. کب آئے گا؟ فی بضع سنین، چند برسوں کی بات ہے. اور اللہ نے فرمایا وہاں صاف وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 9 سال کے اندر اندر کچھ سے کچھ ہو گیا اور عیسائی غالب آ گئے. یہاں تک تو خسرو پرویز مارا گیا اور کچھ کی کچھ تاریخ بن گئی. تو کتنی چیزیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی، وقت آئے گا وہ چیزیں پوری ہو جائیں گی. حدیث میں کئی چیزیں آئی ہیں اپنے اپنے وقت پہ پوری ہوں گی. مسلمان کبھی یہ کرتے ہیں کہ اس چیز کو کھینچ تان کر اپنے موجودہ حالات پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وقت آہستہ آہستہ جو چل رہا ہے وہ تاریخ کی ان چیزوں کو صحیح بتلائے گا. اب دیکھیے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس میں آئی ہے صحیح مسلم میں، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور اتنی بڑی بات یہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہوگی تو ہی فرمائی ہوگی مگر نہ کوئی کہہ نہیں سکتا. انہوں نے کہا عراق پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا مل کر اس کا بائیکاٹ کر دے گی، لا درہم ولا قفیز، اور تم دیکھو گے ان عراقیوں کو ایک درہم دنیا سے نہیں ملے گا، کوئی روٹی نہیں ملے گی. تو ان سے پوچھا گیا یہ کہاں سے ہوگا، انہوں نے کہا من قبل روم، عیسائی یہ کریں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا سمئی آتی بھی شام، اور پھر اس کے بعد شام پر ایسا وقت آئے گا. یہ جو عراق کا اب بائیکاٹ ہوا تھا پوری دنیا نے اقوام متحدہ وغیرہ نے مل کے کیا، یہ اس سلسلے کی چیز تھی. اس کے بعد اب شام پہ یہ وقت آنا ہے، سیریا پہ وہ کب آئے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر شام پہ ایسے حالات آ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے اس کے بعد خلافت آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ خلافت میں وہ اتنا مال اس کے پاس آ جائے گا کہ مسلمانوں پر مال لٹائے گا، ہاتھوں سے بھر بھر کر دے گا اور گنے گا بھی، اتنا زیادہ مال آ جائے گا. یہ سب چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہونی ہیں. اسی طرح یہ یاجوج اور ماجوج کا اللہ کا جو وعدہ ہے یہ اپنے وقت پر پورا ہوگا. مسلمانوں نے اسے کیا کیا، جب تاتاریوں کا حملہ ہوا ہے تو اس حملے میں وہ شے سمجھے کہ بہت سے لوگوں نے لکھا بھی کہ یہ تاتاری ہیں جو یاجوج اور ماجوج ہیں اور یہ آ گئے ہیں اوپر سے، حالانکہ وہ اللہ کا وعدہ ابھی پورا ہونا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا یہ خدا کی رحمت ہے اور جب میرے پروردگار کا وعدہ پورا ہوگا اس وقت یہ کیا ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے یہ دیوار ہو جائے گی. اس دیوار کو انہوں نے بنایا ذوالقرنین نے اور اس کے بعد وہ چاٹتے ہیں اس دیوار کو تاکہ یہ دیوار ختم ہو جائے. یہ صحیح حدیث میں بھی آیا ہے ایک جگہ، مگر حافظ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث پر بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیوار کو کھودنا شروع کریں گے جب اللہ کا وعدہ یہ پورا ہونے کا وقت آئے گا. اب ان کے دل میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ اس دیوار کو وہ کھود دیں کچھ کریں، اور وہ دنیا میں کہاں ہیں. اللہ کا یہ وعدہ جب پورا ہوگا پھر اس دن یہ دیوار ٹوٹے گی. اسی لیے وہ کہتے ہیں مکان آباد ربی حقا، اور میرے پروردگار کا وعدہ وہ سچا ہے، وہ پورا ہونے والا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وترکنا بعضهم یومئذ، اور ہم اس دن چھوڑ دیں گے انہیں، یموج فی بعض، یہ ایک دوسرے میں رل مل جائیں گے، ایک دوسرے میں گھل مل جائیں گے، اتنے زیادہ ہوں گے تعداد میں. مختلف تفسیریں اس کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یاجوج اور ماجوج جب اتریں گے تو اتنے زیادہ کثرت سے تعداد میں ہوں گے کہ یہ جیسے فوج ہوتی ہے، جیسے ایک عذاب آ جاتا ہے ٹڈی دل جسے لشکر کہتے ہیں، اتنے زیادہ پیمانے پہ یہ آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی پیشن گوئی کی ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ہم من کل حدب ینسلون، اور تم دیکھو گے وہ ہر اوپر کی جگہ سے نیچے کی طرف آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں سے وہ اتر کے آئیں گے. یہ کون سی قوم ہے؟ کچھ لوگوں نے اسے منگولیا کی قوم قرار دی ہے، کچھ کا خیال یہ ہے کہ روس والے ہیں دراصل میں، کچھ کا خیال ترکوں کے متعلق ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ سب تاریخی چیزیں ہیں. حقیقتاً اللہ کا وعدہ پورا ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں یہ ہوں گے کہ پوری دنیا میں یہ قوم پھیل جائے گی. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بحیرہ تبریہ سے جب یہ گزرے گا ان کا پہلا گروہ اور پھر وہ پانی پیے گا, دریا ہے سمندر ہے, اور جب آخری گروہ ان کا گزرے گا تو وہ کہے گا کبھی یہاں بھی پانی. یہ اتنی بڑی تعداد میں یقیناً ایسے ہوگا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اپنی عقل پہ آج پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس کے بعد وہ عقل پر پرچی آج نہیں جاتی, کسی دن وہ ضرور عقل کے معیار بھی پوری اتر جائیں گی جب انسان دیکھیں گے کہ واقعی اللہ کا وعدہ یہ آج پورا ہونے والا ہے. آپ دیکھیے یہ جو برتھ کنٹرول کا سلسلہ چلا ہے دنیا میں, یہ یورپ میں ایک افغانوس تھا, اس نے ایک نظریہ دیا. اس نے کہا کہ دنیا میں آبادی جو ہے وہ جس تناسب سے بڑھتی ہے خوراک اس تناسب سے نہیں بڑھتی. اس کا ہوتا یوں ہے, مالتھس کا نام تھا, مالتھس نے کہا کہ خوراک بڑھتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس ریشو سے بڑھتی ہے, اور انسان جو آبادی بڑھتی ہے وہ ایک دو چار آٹھ سولہ بتیس چونسٹھ اس حساب سے بڑھتی ہے. تو اس نے کہا کہ اس حساب سے آبادیاں بڑھتی رہیں اور اس حساب سے خوراک کم پیدا ہوتی رہی تو دنیا میں قحط پڑ جائے گا, اور اتنے سالوں کے بعد دنیا میں انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں بچے گی. اور یہ کہتا رہا یہاں تک اس نظریے نے مقبولیت یورپ میں حاصل کی کہ پورے یورپ اور امریکہ اور پوری دنیا میں برتھ کنٹرول کے سسٹم اس کے بعد شروع کیے گئے ہیں کہ کسی طرح انسانوں کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے. 1700 میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا, 200 کے اندر اندر پوری دنیا میں یہ نظریہ پھیل گیا. ہمارے یہاں ایک پروفیسر تھے امریکن لیکچر دینے آئے, تو انہوں نے ماحولیات پر لیکچر دیا کہ ماحول میں جس طرح پولوشن زیادہ ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. انہوں نے کہا اگلے 50 میں انسانی دنیا میں انسان نہیں رہے گا, اتنی پولوشن عام ہو جائے گی کہ سب لوگ مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا. تو لوگوں نے بہت یقین اس کا کر لیا مگر ہمیں اندازہ ہوا کہ ساری دنیا کیسے مر جائے گی اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 50 میں پولوشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں کوئی انسان باقی نہ بچے. اس نے اپنے وقت میں بھی یہ نظریہ پیش کیا. اس نے کہا کہ 100 کے اندر اندر انسان قحط سے سارے مر جائیں گے کیونکہ آبادی اس تناسب سے بڑھ رہی ہے, اور 17 کے مقابلے میں اب دنیا کی آبادی 8 گنا 9 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. مگر آپ دیکھیے خوراک میں کیا کیا, اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اور اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو, نحن نرزقکم وایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیں گے. اس لیے کہ مالتھس کے سامنے یہ چیز نہیں تھی کہ آئندہ کو اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی سائنس کی طرف کر دے گا اور ایسی ایسی اچھی چیزیں پیدا ہونے لگیں گی, ایسے بیج پیدا ہونے لگیں گے. آپ دیکھیے یہ سائنٹیفک ریولیوشن آ گیا ہے ایک طرح کا ایگریکلچر میں. نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ خوراک اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس دنیا میں اسی زمین پر پہلے اتنی خوراک نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں آبادی کا بندوبست کرنا تھا تو آبادی میں اضافہ ہوا, خدا نے ادھر وہ بھی اضافہ کر دیا. تو اللہ کی باتیں ایسی کہ وقت جب آتا ہے پھر وہ پوری ہوتی چلی جاتی ہیں. خدا کے یہ وعدہ پورا ہونے کا جب وقت آئے گا پھر دنیا میں ایسے ہی حالات بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والے 999 ہوں گے 1000 میں, اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد یہ بیان کی تھی بات, اور ہم لوگوں کے رنگ اڑ گئے اور ہم سارا دن پریشان رہے کہ ہوگا کیا پھر اگر آخرت میں ایسی سخت حساب اور یہ چیزیں ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ میں تو یاجوج اور ماجوج کو اس میں ملا کر بات کر رہا ہوں کہ ان کی بہت بڑی تعداد ہوگی جہنم میں جانے والوں کی, مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے, تو اس حساب سے تم لوگ زیادہ ہو جاؤ گے جو جنت میں جانے والے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں جس دن وہ بات آئے گی تم دیکھو گے وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے, اتنے زمین پر پھیل جائیں گے. ونفخ فی الصور, اور پھر اس وقت کیا ہوگا, سور پھونک دیا جائے گا. وہ سور کا پھونکنا کیا ہے, وہ ایک چیز ہے جس میں آواز آئے گی اور وہ آواز دنیا میں اتنی شدید آواز ہوگی کہ ساری کائنات کو تہوبالا کر کے رکھ دے گی. یہ بات کسی وقت میں سمجھنا پتہ نہیں دشوار ہو یا نہ ہو, مگر اب تو دشوار رہی نہیں. آپ دیکھیے آواز کی فریکوینسی ایک ہوتی ہے, اسے زیادہ کرتے چلے جائیں کانوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے, یہاں تک کہ پردے پھٹ جاتے ہیں کانوں کے, خون بہنے لگتا ہے. یہ سب کیا ہے, یہ وہی چیز ہے, آواز اتنی زیادہ ہو جائے گی. اسرافیل کو اللہ حکم دیں گے اور وہ ایک آواز لگائے گا, اور وہ آواز کائنات میں جب گونجے گی اس دن لوگوں کا آخری وہ دن آ جائے گا. اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے واقعات میں بیان فرمایا, آپ نے فرمایا میں ایک جگہ آسمانوں میں جا رہا تھا تو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا,
اور اس کے منہ میں سین کی طرح کی ایک چیز رکھی ہوئی تھی. تو میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو اس نے کہا یہ اسرافیل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح مستعد کھڑا تھا جیسے ابھی کوئی کام ہونے والا ہے, کچھ کہنے والا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے کہا اس نے یہ بگل, یہ سین منہ میں رکھ لیا ہے کہ کس وقت اللہ کا حکم ہو جائے اور اس پر پھونک دے. تو میں نے پوچھا یہ کب سے ایسے کھڑا ہے؟ اس نے کہا منذ خلق اللہ, جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس دن سے اسی طرح کھڑا ہے اللہ کے حکم کے انتظار میں کہ کس وقت اللہ کا حکم ہو اور یہ کائنات پر بات کر دی جائے. اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کا زلزلہ وہ بڑی شدید چیز ہے. پتر الناس سکارا, تو دیکھے گا کہ لوگ دیوانے ہو گئے ہیں, پاگلوں کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں. وما ہم بے سکارا, اور وہ پاگل نہیں ہوئے. اللہ کا ولکن عذاب اللہ شدید, تیرے اللہ کا عذاب وہ بڑی شدید چیز, وہ جب آئے گا خدا کا عذاب, اور جب لوگ قیامت کے لیے اٹھائے جائیں گے قبروں سے بھی, پہلا سور جو پھونکا جائے گا سب لوگ مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اور دوسرا سور اس کے بعد پھونکا جائے گا اور پھر لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور پھر وہ بھاگنا شروع ہوں گے. اسی لیے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ, اللہ فرماتے ہیں جب رسولوں کو بھی, انبیاء علیہ السلام کو بھی قبروں سے اٹھا لیا جائے گا, بِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ, اور بات ہوگی کہ کس دن کے لیے ہے یہ سب کچھ, کیوں ہو رہا ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں آگے لیوم الفصل, اس لیے ہو رہا ہے کہ آج فیصلے کا دن آ گیا ہے, اس کائنات میں جو جو کچھ ہوتا رہا ہے ہم فیصلہ کریں گے. اور پھر فرمایا فجمعناہم جمع, اور ہم ان سب کو جمع کر دیں گے اس ایک پھونک پر, اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. ایک جگہ آتا ہے آت الرحمان فردا, اللہ کے سامنے تنہا تنہا اکیلے اکیلے ہر آدمی حاضر ہو جائے گا. آج کیسی محبتیں ہیں ایک دوسرے سے, کیسے تعلقات ہیں, اور انسان یہ سوچے بغیر کہ وہ کوئی اس کا رشتہ دار حق پر ہے باطل پر ہے, بس تعصب میں آ کے کبھی اس کی تعریف کر دیتا ہے, کبھی تعصب میں آ کے اس کی غلط بات کے لیے بھی تائید کر دیتا ہے. قیامت میں جب اللہ کے سامنے اکیلا پیش ہوگا, اس وقت پتا چلے گا کہ میں جو باطل کی حمایت کرتا رہا, محض اپنے گروہ کے معاملے میں, محض اپنے خاندان کی پچھ رکھنے کے لیے, محض اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے, آج اللہ نے یہاں کیا معاملہ کر دیا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اکیلے اکیلے ہمارے سامنے آ جاؤ گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور ہم اس دن جہنم کو پیش کر دیں گے کافروں پر. عرضا پیش کرنا جو ہوتا ہے وہ سامنے لا کر ہم کھڑا کر دیں گے جہنم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے جہنم کو زنجیروں سے باندھ کر لائیں گے اس آگ کو, اس تنور کو, اور وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا ہوگا. لوگ اسے دیکھیں گے اور لوگ اللہ کی پناہ مانگیں گے.